ہے, یہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ ہے, یہ تو ایکسرسائزز ہیں جو کرنی ہیں, لیکن اس کے پیچھے اقامت چاہیے. اور اقامت کیا ہے؟ نماز. اہل علم نے بتایا کہ اس کے مقام پر اور نماز کو اس کے وقت پر اگر ادا کر دیا جائے تو یہ نماز قائم ہو جاتی. اللہ نے نمازوں کے اوقات بھی مقرر کر دیے ہیں اور حکم بھی دے دیا کہ کتاب موقوت علیکم, یہ وقت مقرر پر پڑھنے کے لیے تم پہ فرض کی گئی ہے, جو وقت ہو جائے اس پہ نماز پڑھنا ہے. اخلاص کہاں ہے اس کے اندر؟ آدمی کو دنیا میں رہتے ہوئے 100 کام ہوتے ہیں, کچھ اپنوں کے کام, کوئی دوست آ گیا, کوئی احباب آ گئے, کوئی ملنے والے آ گئے, کوئی رشتہ دار ایسے آ گئے, لیکن وقت نماز کا ہو گیا. تمہاری ترجیح نمبر 1 وہ دوست احباب ہیں یا اللہ ہے؟ تو پھر کس کے دربار میں پہلے جانا ہے؟ آئے ہوئے دوست کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھنا ہے کہ دوست کو بھی ساتھ لے کر مسجد میں جانا ہے؟ میں کوئی بات سمجھا سکا جی؟ اخلاص کس کے لیے؟ یہ جو نماز پڑھنا ہے, ان لوگوں نے کہا کہ اگر نماز کو اس کے اوقات میں, وہ جو حدیث جبریل کے اندر ہے کہ پہلا وقت بھی اور آخری وقت بھی بتا دیا ہے, اور مقام پہ, یعنی مرد ہے تو مسجد میں, مسجد میں, اور عورت ہے تو وہ اپنے گھر کے اندر نماز اگر ادا کرتی ہے تو اس کی نماز قائم ہو گئی. یہاں بھی عرض کر دوں کہ عورتوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, یا رسول اللہ, آپ پردے کے حکام نازل ہو گئے اور آپ نے ہمیں حکم دے دیا کہ نمازیں گھر میں پڑھیں, افضل یہی ہے؟ آقا اپنے پیچھے نمازیں پڑھنے سے تو نہ روکیں, آپ کے بعد ہم گھر میں پڑھ لیں گی. تو محمد رسول اللہ نے پردے کے حوالے سے پھر حکم دیا کہ دیکھنا, وہ وقت جس میں نہ بہت اندھیرا ہوتا ہے نہ بہت روشنی ہوتی ہے, یعنی فجر کا وقت اور مغرب کا وقت, یہ دو نمازیں تم میرے پیچھے پڑھ سکتی ہو, باقی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ باقی اوقات میں تمہارا ظاہر ہو جانا زیادہ ممکن ہے, اس لیے باقی نمازوں میں نہیں آنا, یہ نمازیں بھی. اور ہاں اجازت دی ہے تو صرف اس لیے گھر سے نکلنے کی کہ اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے. جمعے کی نماز عورت پہ واجب نہیں ہے, یہ مرد پر ہے, اس کے لیے لازم ہے کہ وہ پڑھے, لیکن عورت کے لیے یہ اس لیے کہا کہ مسجد میں چلی جانا اگر وہاں پہ اللہ کے دین کو بتایا جا رہا, اگر اس کا علم دیا جا رہا. علم کے حصول کے لیے گھر سے نکل سکتی ہو, یہ حکم ہے علم کے حصول کے لیے نکلنا, لیکن صرف اس لیے کہ ہمارا وہ فرقہ ہے, ہم نے اس فرقے کی مسجد میں جانا ہے, اس کے لیے نہ مرد کو اجازت ہے نہ عورت کو اجازت ہے, اس لیے نکلنا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے, اور مرد جائے گا عورت نہیں جائے گی, اور عورت جائے گی تو اس لیے جائے گی کہ وہاں پہ اللہ کا دین بتایا جا رہا ہو. دو حالتیں ہیں جس کے بارے میں اہل علم نے بتایا کہ اگر وہ ایسے کر لیں, یعنی نماز کو اس کے وقت پہ پڑھ لیں اور نماز کو اس کے مقام پر پڑھ لیں, عورت گھر میں پڑھ لے مرد مسجد میں پڑھ لے, تو نماز قائم ہو جاتی ہے. لیکن اللہ کی ہی ایک اور آیا کریمہ جو قرآن حکیم میں آتی ہے نماز کے بارے میں, کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز بے شک آپ کو برائی سے بھی روکتی ہے اور بے حیائی سے بھی روکتی ہے. اللہ کا کہنا تو سچ ہے, اس کے بارے میں سوچنا کہ اس کے اندر غلطی ہو سکتی ہے وہ تو کفر ہو جائے گا, وہ تو ممکن نہیں ہے, اللہ ہی کا کہنا سچ ہے. لیکن کیا کروں, سر کی آنکھوں سے دیکھتا ہوں, لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں جھوٹ بھی بولتے, نمازیں بھی پڑھتے ہیں غیبتیں بھی کرتے ہیں, نمازیں بھی پڑھتے ہیں لوگوں کو آپس میں لڑاتے بھی ہیں, ممبر رسول پر بیٹھ کر بھی لوگوں کو ایک دوسرے سے لڑاتے ہیں, بلکہ بے حیائی کے کاموں میں بھی ملوث ہیں. ایک طرف یہ صورتحال نمازیوں کی بلکہ نماز پڑھانے والوں کی بھی, اور دوسری سائٹ پر اللہ کا یہ کہنا کہ نماز انسان کو برائی سے بھی اور بے حیائی سے بھی روکتی ہے بات سمجھ نہیں آتی. پھر نماز کا قائم کرنا کیا ہوا؟ اگر یہ قائم ہو گئی ہے تو اسے برائی سے اور بے حیائی سے روک دینا چاہیے. لیکن عملاً دیکھتے ہیں کہ لوگ بے حیائی میں بھی ملوث ہیں اور برائی میں بھی ملوث ہیں. جو مجھے اللہ نے توفیق دی اس کے اندر جو پڑھا ہے اس میں تو نماز کے بارے میں بتانے کی صلاحیت صرف ایک ہی ہستی میں ہے کہ وہ کون سی نماز قائم ہو سکتی ہے, اور وہ محمد رسول اللہ. وہ کہتے ہیں نماز مومن کی معراج ہے. الصلاۃ معراج المومنین, نماز مومن کی معراج ہے. جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پہ عروج ملا تھا, بلندی ملی تھی, زمین سے آسمانوں پر چلے گئے اور اتنا فاصلہ رہ گیا جتنا کعب القوسین کا ہوتا ہے, دربار الہی میں ڈائریکٹ پہنچ گئے تھے. یہ مقام میرے رسول اللہ کو ملا تھا معراج کے موقع پہ. اور دوسرا مقام یہ تھا کہ اللہ سے ڈائریکٹ راز و نیاز کیا تھا, ڈائریکٹ گفتگو کی تھی, ڈائریکٹ عہد و پیمان کیے تھے, ڈائریکٹ ان سے وعدے کیے تھے. یہ دو چیزیں مل جائیں تو معراج مکمل ہوتی. اور سرکار دو عالم کی زبان صادق نے, جس نے مبالغے کے ساتھ نہیں حقیقت کے ساتھ یہ جملہ کہا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے, وہ نماز مومن کی معراج کس طرح ہو گئی؟ جب یہ دونوں چیزیں مومنوں کو مل جائیں گی تو معراج خود بخود ہو جائے گی. جب انسان نماز کے لیے آتا ہے تو سب سے پہلے جب کھڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے اللہ اکبر, رکوع میں جاتا ہے تب بھی اللہ اکبر, اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتا ہے. رکوع سے اٹھتا ہے تب بھی اس کی کبریائی کا اعلان کرتا ہے. سجدے میں جاتا ہے, سجدے سے اٹھتا ہے, تشہد میں جاتا ہے, تشہد سے اٹھتا ہے, اللہ اکبر کی کا کاشن ہے, اسی کے ساتھ اٹھتا ہے اور اسی کے ساتھ بیٹھتا ہے. لیکن جو سب سے پہلے نماز میں داخل ہونے لگتے ہیں اس وقت جو اللہ اکبر کہتا ہے اس کو تکبیرہ تحریمہ کہتے ہیں. جب رکوع میں جاتا ہے, جب سجدوں میں جاتا ہے, جب تشہد میں جاتا ہے, جب اٹھتا ہے, اس کو تکبیرہ تحریمہ نہیں کہتے. تکبیرہ تحریمہ وہ ہے جس کے ساتھ وہ نماز میں داخل ہوتا ہے, اور تحریمہ کہتے ہیں حرمتوں والی. ایسی تکبیر, ایسی اللہ کی کبریائی, ایسی اللہ کی بڑائی, اللہ کے ایسی عظمتیں کہ انسان کو حرمتوں والے علاقے میں داخل کر دیتی ہے. ایک اللہ اکبر کی جست, نبی صلی اللہ علیہ وسلم براق پر گئے تھے اللہ کے دربار میں, اور انسان جب ایک دفعہ صرف اللہ اکبر کہتا ہے, آغاز کرتا ہے, تو فوراً ہی اللہ جل شانہ اسے اپنے دربار میں طلب فرما لیتے ہیں. وہ دربار الہی میں چلا جاتا ہے. اب دنیا والوں سے اس کا رشتہ ناتا ٹوٹ جاتا. دنیا میں اگر کوئی کہے السلام علیکم, اور جس نے نماز کی نیت کر کے اللہ اکبر کہہ دیا ہے, اب وہ اس کی بات کا جواب دے گا؟ دنیا والوں کے ساتھ اب تعلق نہیں ہے, اس وقت وہ دربار الہی میں ہے. آپ کو اندازہ ہے کہ نماز کا اللہ اکبر کہہ کے وہاں تک پہنچ گئے جو ڈائریکٹ دربار الہی. اس سے بڑھ کر کوئی بلند مقام آپ کو مل سکتا ہے؟ دربار الہی میں پہنچ جانا, پھر کبھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے اور کہتا ہے سبحانک اللہم وبحمدک, اے اللہ تیری ذات پاک ہے, عیبوں والا تو میں ہوں, خامیوں والا تو میں ہوں, تیری ذات تو پاک, تعریفوں کے قابل تو تو ہے, ساری تعریفیں ہے ہی تیرے لیے. کبھی کہتا ہے مالک یوم الدین, اللہ تو بدلے کے دن کا مالک, اللہ سے راز و نیاز کر رہا ہے, باتیں کر رہا ہے. کبھی عہد و پیمان کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں, تیرے علاوہ پھر کسی کی نہیں کرتا, تیرا ہی کہنا مانتا ہوں, تیرے علاوہ کسی کا نہیں مانتا, تجھے ہی رب ماننا ہے, تجھے ہی پالنہار ماننا ہے, تجھے مالک اور آقا اور شہنشاہ ماننا ہے, تیرے علاوہ کسی کو نہیں مانتا. یہ باتیں کرتا ہے اس سے اللہ. کبھی کہتا ہے ایاک نستعین، تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں، تیرے علاوہ کسی سے نہیں کرتا. کبھی رات کی آخری نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے، دعائیں بھی کرتا ہے اور یہ وعدے بھی کر رہا ہوتا ہے، اور رات کی آخری نماز، اس کی آخری رکعت دعائے قنوت، اس میں کہتا ہے نخلعوا ونترکوا من یفجرک، اے اللہ ہم ان سے الگ ہو جاتے ہیں، وہ نترکوا اسے چھوڑ دیتے ہیں، من یفجرک جو آپ کی نافرمانی کرتا ہے، یہ اللہ سے عہد کرتا ہے. سلام پھیرنے کے بعد اگر وہ کہے کہ اللہ کو کیا پتا، سارا کچھ تو مجھے پتا ہے، میں اپنی مرضی کے مطابق کروں گا، یا میرے معاشرے کو پتا ہے، یا میری سوسائٹی کو پتا ہے، تو اللہ سے کیے ہوئے وعدے پر وہ قائم ہے؟ وہ نماز میں کہے کہ ایاک نعبد، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، وہ جا کے اپنا ماتھا کسی اور کے سامنے ٹیک دے سلام پھیرنے کے بعد، تو اس کی نماز قائم ہے؟ اس نے اندر جو وعدہ کیا اس پر قائم ہے؟ اندر جو وعدے کیے ہیں اگلی نماز تک اس پر قائم رہنا ہے. اس نے وعدہ کیا کہ اللہ تو میرا مالک، تو میرا رب، تو میرا پالنہار، اور باہر سلام پھیرنے کے بعد کہے میرا امیڈیٹ باس، میری دکان، میرا کاروبار، میرا پالنہار، اپنے بچوں کا پالنہار میں ہوں. وہ کہے کہ ایاک نستعین، اندر اللہ سے وعدہ کر کے آئے ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ سے مدد طلب کرتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی سے مدد طلب نہیں کرتے، اور سلام پھیرنے کے بعد وہ کسی واشنگٹن کے آگے، کسی ماسکو کے آگے، اور کسی بابا جی کے آگے ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہو کہ تم مجھے دے، نماز قائم ہوگی اس کی؟ وہ اپنے وعدے پہ قائم ہے؟ اس نے نماز کے اندر اللہ کی آیات پڑھی کہ جب غیر محرمہ کو دیکھوں گا، اپنی نگاہ کو جھکا لوں گا، اور سلام پھیرنے کے بعد غیر محرمہ سامنے آ گئی اور نگاہیں پھاڑ پھاڑ کے اس کو دیکھتا ہو، اس کی نماز قائم ہو گئی؟ اس نے کہا تھا نماز کے اندر کہ اللہ میرا نیکوں سے تعلق ہوگا، حب للہ و بغض للہ، جو رسول نے کہا تھا میری ساری محبتیں اللہ کے لیے، میری ساری نفرتیں اللہ کے لیے، تو میرا پیار، میری محبتیں تو اللہ والوں کے لیے ہوں گی. جو تیری نافرمانی کرے گا، جو تیرے حکم کی عدولی کرے گا، جو تیرے حکم کی مخالفتوں میں اتر آئے گا، اے اللہ میں اس سے کٹ جاؤں گا. صبح اٹھ کر وہ دوستیاں ان سے کرے جو اللہ کے نافرمان ہیں، ان سے نہ کٹے. نخلو، الگ ہو جاتے ہیں، وہ نترکو، اسے چھوڑ دیتے ہیں، میں یفجرک، جو تیری نافرمانی کرتا. ہم تو صرف اسے دعوت دیں گے، اگر دعوت قبول کر لے گا تیری فرما برداری کی، تو تب وہ ہمارا اپنا ہوگا. مومن کل بنیان اور مرسوس، پھر وہ مومن ہوگا، پھر تو ہمارے جسم کا ایک حصہ ہوگا. اور اگر نہیں، تو پھر کوئی بھی رشتہ ہو، وہ کوئی بھی ناتا ہو، پھر اللہ تیرے نافرمانوں سے ہماری دوستیاں نہیں ہیں. اگر خدا لگتی کہیے کہ یوں بندہ اللہ سے کیے ہوئے وعدوں پر کھڑا ہو جائے، تو پھر اس کی نماز قائم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر اس کی نماز قائم ہو جائے، تو پھر یہ نماز اسے برائی سے اور بے حیائی سے روک لے گی کہ یا نہیں روکے گی؟ لیکن آپ کو تو ترجمہ کا بھی پتہ نہ ہو کہ اس کے اندر کہا کیا جا رہا ہے. میں اپنے بچوں کی جو تربیت کرتا ہوں، نماز سے سکھاتا ہوں، نماز کے کلمات سکھاتا ہوں، کبھی یہ بھی بتایا کہ اللہ کے ساتھ میں نے کیا وعدہ کیا ہے؟ اے بیٹا، تم اللہ کے ساتھ یہ باتیں کر رہے ہو، اس کے اوپر عملی دنیا میں قائم بھی رہنا ہے. خدا لگتی کہی اگر اگلی دنیا میں سلام پھیرنے کے بعد اگلی نماز تک ہم اس پر قائم رہ جائیں، اپنے بچوں کو قائم کر لیں، تو یہ معاشرہ کیا جنت نظیر نہ بن جائے؟ یہ ہے وہ نماز کا قائم کرنا. اور پھر ایک اور بات، جب اللہ کے دین کے حوالے سے کہیں پر اقتدار مل جائے، تو حکم ہے کہ دو باتیں فوراً کر دینا، نماز کا قائم کرنا اور زکات کے نظام کا قائم کرنا. یہ دو نظام تو فوراً قائم کرنا، بڑی اہمیت کے حامل ہیں دونوں نظام. یہ امیر المومنین کا یہ فرض ہوتا ہے کہ نماز کے نظام کو باقاعدہ قائم کریں اور جو اس کی مخالفت کرے اسے سزا بھی دیں. یہ جو رویہ اپنایا گیا ہے کہ جناب نماز پڑھنا عبادت کرنا انسان کا ذاتی فعل ہے, یہ اس کی مرضی ہے جو کرے یا نہ کرے. نہیں لوگوں, ذاتی فعل نہیں ہے, یہ اجتماعی ہے. تم اکیلے نماز نہیں پڑھ سکتے, جماعت کے ساتھ ہی پڑھنا ہے. اللہ نے حکم دیا ہے, امیر کو حکم دیا ہے, اور محمد رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی رحیم ہو سکتا ہے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتا, گھروں میں پڑھتا ہے. اس زمانے میں اس کا تو کوئی تصور نہیں تھا نا کہ وہ نماز کوئی نہ پڑھے, پڑھتا ہے لیکن گھروں میں پڑھتا ہے. رسول اللہ کہتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ آج خطبے کے لیے کسی اور کو کھڑا کر دوں, یہاں میری جگہ نماز کوئی اور پڑھائے اور ان کے گھروں کو جا کے میں آگ لگا دوں. میرے رسول نے بتایا کہ مرہم بسبا وضربہم بالعشرا, جب وہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے حکم دو کہ وہ نماز پڑھے, اور جب 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تمہارے 3 سال سمجھانے کے باوجود پھر مار کر اسے نماز پڑھاؤ. یہ اپنے بچے کے ساتھ اور اپنی رعیت کے ساتھ یہ پیار نہیں ہے, یہ دشمنی ہے کہ انہیں جہنم میں بھیج رہے. اب مار کے نماز پڑھاؤ. پھر حکومت کا فرض ہے کہ ترغیب دے کہ نماز پڑھو, وہ نماز نہیں پڑھتا تو اسے قید کرے گی. اور چاروں ائمہ اس پر متفق ہیں کہ اگر, بلکہ 5 ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ اگر وہ نماز پڑھنے کی طرف رجوع نہیں کرتا تو اس وقت تک حکومت کا فرض ہے کہ اسے آزاد نہ کرے جب تک اللہ کی طرف وہ رجوع نہیں کر لیتا. یہ نماز کا قائم کرنا انفرادی بھی اور اجتماعی بھی, اور اس کو سزا دی جائے گی. اور جو نماز پڑھنے کے بارے میں انکار کر دے کہ نہیں پڑھوں گا, من ترک صلاۃ عمدن فقط کفر, جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی ہے اس نے کفر کیا. یہ کسی مولوی صاحب کا فتویٰ ہے جی, جن سے ہم نے سرٹیفکیٹ لینا ہے, یہ ان کا فرمان ہے. من ترک صلاۃ عمدن, جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی, یہ خود اللہ نے کہا کہ تھکاوٹ کا ایک مرحلہ ہے تم ہی جانتے ہو, اکتاہٹ کا ایک مرحلہ ہے تم ہی جانتے ہو, بیماری کا ایک مرحلہ ہے تم ہی جانتے ہو, اس وقت نماز ادا نہیں کی جا سکتی, تمہیں رخصت ہے ٹھہر کے پڑھ لینا, یہ انکار نہیں ہے. انکار یہ ہے کہ آدمی کہے میں نے نماز نہیں پڑھنی, تو ایسے شخص کو پھر مار کے نماز پڑھائی جائے, کیونکہ یہ آپ کا اپنا ہے, یہ جہنم کی طرف جا رہا ہے. مار کے نماز پڑھاؤ, یہ مار کے نماز پڑھانا محبت ہے. اس محبت کی ماں اور باپ سے بھی توقع کرتا ہے اللہ, بڑے بھائی سے بھی کرتا ہے, اور حکومت سے بھی یہی توقع رکھتا ہے کہ پھر انہیں مار کر نماز پڑھائے کہیں جہنم میں نہ چلے جائے. بس دو ہی ہیں, دوسرا زکوٰۃ کا. اور زکوٰۃ کے بارے میں بھی اگر کوئی آدمی سارے کام کرے اور زکوٰۃ نہ دے تو کام لڑ کر اس سے زکوٰۃ لیں, حتیٰ کہ کسی کے ذمے بکری کو باندھنے والی رسی بھی آتی ہو زکوٰۃ کے حصے میں اور اس کے ذمے ہے کہ وہ رسی بھی دے, یعنی معمولی سی چیز بھی, تو اگر وہ دینے سے انکار کر دے تو امیر المومنین کا فرض ہے کہ اس کے خلاف باقاعدہ جہاد کرے. یہ اجتماعی بھی, اس لیے ساتھی وہ آت الزکات اور زکوٰۃ کو عطا کرے. انسانی معراج کے لیے اور انسانیت کی سربلندی کے لیے یہ دو باتیں جو تعلق باللہ کو بڑھاتی ہیں اور دربار الہی میں پہنچاتی ہیں, اخلاص کو بڑھاتی ہیں, یہ دو باتیں ہیں, اقامت صلاۃ اور اتاء الزکات, زکات کا ادا کر دینا. انسان کے اندر اخلاص کا اس وقت پتہ چلتا ہے جس سے پیار کیا ہے وہ چیز اللہ کی راہ میں جب لگاتا ہے. زکوٰۃ کا لفظ بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ اوپر بھی کہا کہ اللہ کی راہ میں مال لگاؤ علی حبی ہی، اور اس کے لیے جگہ بھی بتا دی فلاں 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 کو دینا ہے، یہ بھی بتا دیا، اب پھر کہا کہ زکات بھی دو، یہ بھی مال لینا ہے، اس سے کیا مراد؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک نصاب قانونی طور پہ بتا دیا گیا ہے کہ تم نے اتنا مال اگر ہم نے تمہیں عطا کر دیا ہے تو اس میں سے اتنا مال اللہ کی راہ میں دے دینا، یہ قانونی طور پر تم سے لیا جائے گا، اور یہ جو قانونی لیا جانا ہے اگر کوئی نہ دے تو حکومت کا فرض ہے کہ قانون کے ذریعے وہ واپس اس سے لے، حکومت کی طاقت سے لے، اور یہ جو پہلے بتائے ہیں اس میں حکومت کا کوئی دخل نہیں ہے، یہاں صرف ترغیب ہے، ترہیب ہے، اللہ کی باتیں اسے سمجھانا ہے کہ غریبوں کو مسکینوں کو مال لگائے گا تو تعلق باللہ بڑھے گا، لیکن یہ زکات جسے کہا گیا یہ قانونی ہے، یہ تو ہر صورت میں تم سے لی جائے گی، یہ کم از کم میرٹ ہے، وہ جو پلس کر کے دینا ہے اس سے تمہارا تعلق بلا بڑھے گا، اصل میں اخلاص بڑھانا مقصود ہے، اور انسان کہتا ہے جان چلی جائے تو چلی جائے، مال نہ جائے، چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، یہ اللہ کہتے ہیں مال لگائے گا تو تجھے پتا چل جائے گا تیرے اندر کے اخلاص کی کیفیت کیا ہے، اور مال بھی وہ دے جو تجھے پسند ہو، اپنا پسندیدہ جب مال لگائے گا تو اندر سے بخل کی جو کیفیت ہے وہ ختم ہو جائے گی، انقباض کی کیفیت ختم ہو جائے گی، احسار پیشہ بن جائے گا، دوسروں کے لیے قربانی کا اندر جذبہ پیدا کر دے گا، ہمدردی کے جذبات پیدا ہو جائیں گے، یہ انسانی بنیادی اوصاف جس معاشرے میں آتے ہیں اللہ دنیا کا اقتدار اور دنیا کے اندر جنت اسی معاشرے کے لیے بناتا، جس معاشرے کے اندر احسار اور قربانی کا جذبہ پایا جاتا ہو، یہ امید نہ ہو کہ ایک اللہ ہے اور آخرت کے اندر اس نے اس کا ریوارڈ دینا ہے تو آدمی اپنا مال لگا سکتا ہے، سے اچھا دینا ہے یہ یقین نہ ہو تو لگا سکتا ہے، قرآن حکیم کا دعویٰ ہے کہ انسان مال کی محبت میں بڑا پکا، اور اس کے اخلاص کی قوت جو اللہ سے محبت ہے وہی سے توڑ سکتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی، جس سے پیار ہو جائے اس کے لیے مال لگایا جا سکتا، اور روز آپ کا تجربہ بھی ہے جس بچے سے پیار ہے، جس بیوی سے پیار ہے، جس شوہر سے پیار ہے، جس ہمسائے سے پیار ہے، جس بھتیجے سے پیار ہے، کیا وہاں پہ مال لگاتے ہوئے مزہ نہیں آتا؟ اس لیے کہ اس کے لیے اخلاص بڑھ گیا، اگر اللہ کی راہ میں مال لگاتے ہوئے مزہ آنے لگ جائے تو سمجھ لو کہ اللہ سے پیار ہو گیا ہے، ورنہ بھی کمی ہے، نمازوں کے ذریعے پیار کو بڑھاؤ اور زکاتوں کے ذریعے اپنے اخلاص کو ماپ لو، شیطان سمجھاتا ہے کہ زکات دے دی اور پھر اوپر سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے مال بھی دینا ہے، غریبوں کا بھی خیال رکھنا ہے، رشتہ داروں کا بھی خیال رکھنا ہے، یتیموں مسکینوں کا بھی خیال رکھنا ہے، یہ سارے کام بھی کرنے ہیں تو مال میں تو کمی آ جائے گی، یہ دراصل میں نے عرض کیا کہ قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، جو چیز اللہ کی راہ میں قربان ہوتی ہے وہ بڑھتی ہے، اس لیے اس کے نام بھی استعمال کیا گیا زکاۃ، زکاۃ کہتے ہیں بڑھنے والی چیز کو جو نشو نما پا جائے، میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، سانپ ایک وقت میں جو انڈے دیتا ہے مادہ وہ ہزار کے قریب ہوتا ہے، کتیا ایک سال میں دو دفعہ بچے دیتی ہے اور ایک جھولی میں کم از کم چار پانچ چھ بچے دیتی ہے، بکری ایک سال میں ایک ہی دفعہ بچہ دیتی ہے، کبھی ایک کبھی دو، میکسیمم دو، اور عموماً ایک بچہ ایک سال میں دیتی ہے. آپ نے بکریوں کے ریوڑ دیکھے ہوں گے، کبھی کتوں کے اور کبھی سانپوں کے ریوڑ نہیں دیکھے ہوں گے. کبھی دیکھیں وہ کیسے بڑھ گئے. حالاں بکریاں اللہ کی راہ میں قربان ہوتی ہیں، ہر روز ہوتی ہیں، اور لاہوری گوشت نہ کھائے تو اسے چین نہیں آتا. اور آج بھی آپ لاہور کے ارد گرد دیکھ لیجئے، ہر طرف بکرے ہی بکرے نظر آئیں گے آپ کو. ان سب بکروں نے قربان ہونا ہے اللہ کی راہ. کتنا بکرا قربان، یہ پاکستان کی لاہور کی تو بات نہیں کر رہا، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں. ہر جگہ مسلمانوں نے کرنے ہیں. بکرے کبھی کم ہوئے کہ اس کے غول ابھی باقی ہیں؟ یہ ہے برکت اللہ کا ڈال دینا، یہ ہے نشو نما دے دینا. حقیقت میں بڑھ جاتا ہے مال، لگاؤ تو صحیح اللہ کی راہ میں. تمہیں یقین نہیں ہے، پتہ ہے آپ کو بھی کہ مال بڑھتا ہے، لیکن یقین نہیں ہے. لیکن زکات تو ہر مال پر ہے، زکات تو ہر مال پر ہے. یہ اولاد اللہ کی، اللہ کا دیا ہوا مال ہے یا نہیں، تو اس پہ زکات لگے گی. تو اپنی اولاد کو بھی اللہ کی راہ میں لگانا اور کھپانا. میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، میرا بیٹا بیوروکریٹ بن جائے، میرا بیٹا جرنیل بن جائے، پاکستان پہ قبضہ کر لے، یہ تو خواہشیں سب کی ہیں. کسی کی یہ بھی خواہش ہے کہ میرا بیٹا اللہ والا بن جائے، اللہ کے دین کی خدمت کرنے والا بن جائے؟ یہ اپنے بچوں کو اللہ کی راہ پہ لگانا، یہ مال زکات ادا کرنا. اچھا، آپ کے اندر جو صلاحیتیں ہیں یہ کس کی عطا کردہ ہیں؟ یہ صلاحیتیں اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں؟ آپ ہی سے پوچھوں نیک اور صالحین کو کہ یہاں پر اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، لوگوں کے ذہنوں میں قرآن حکیم کو ڈائریکٹ ڈالنے کے لیے، اس میں ذات کی نفی کر کے، ہر طرح کی باتوں سے اور لائشوں سے پاک کر کے، خالصتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور اللہ کی باتیں آپ تک پہنچاتا ہوں، ذہن کی تربیت کرنے کے لیے، کیا آپ نے جا کے اپنے وقت میں سے اور اپنی صلاحیتوں کو کھپاتے ہوئے لوگوں کو جا کے کہا کہ لوگوں آؤ اللہ کی راہ میں، تم بھی آیا کرو؟ کبھی دعوت کا کام کیا؟ 60 سال ہو گئے پاکستان کو اللہ کے بنیاد پر یہ لیا تھا، اللہ کے نام پہ لیا تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس کو اللہ والا بنانے کے لیے کبھی اپنی صلاحیتیں لگائیں؟ یہ وقت بھی کس کا دیا ہوا ہے؟ اس میں سے زکات دی. کتنے منٹ 24 گھنٹوں میں آپ اللہ کے لیے لگاتے ہیں؟ یہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرتے ہوئے، یعنی نمازیں پڑھتے ہوئے، آپ روزانہ 2-2.5 گھنٹے لگاتے ہیں. لیکن اللہ میاں نے تو کہا کہ 24 گھنٹے ہی اس لیے ہے کہ تم میری عبادت کرو. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کا پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں، اس کے علاوہ تو پیدائش کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے. وما خلقت الجن والانس، جنوں اور انسانوں کو میں نے نہیں پیدا کیا، الا لیعبدون، سوائے اس کے کہ وہ عبادت کرے. یہ 24 گھنٹے تو اس کے راہ میں لگانے تھے. سونا ہے تو اس کو راضی کرنے کے لیے، جاگنا ہے تو اس کو راضی کرنے کے لیے، کھانا ہے تو اس کو راضی کرنے کے لیے، دوائی کا استعمال کرنا ہے تو اس کو راضی کرنے کے لیے، کھیلنا ہے تو اس کو راضی کرنے کے لیے، تفریح کرنا ہے تو اس کو راضی کرنے کے لیے، اس میں دیکھنا اس سے وہ راضی ہوتا ہے کہ ناراض ہوتا ہے، تو یہ سارا عبادت ہو جائے. ان اوقات کے اندر کتنا وقت ہے جو میں نے روز اللہ کی راہ میں لگایا ہے، یہ وقت کی زکات ہے. اللہ تم سے یہ وقت کی زکات جبرن مانگتا ہے، یہ قانونی حق ہے اللہ کا، اس نے دیا ہوا مال ہے، وہ اپنے راہ میں خود کہتے میرے لگا دو. والموفون بعہدہم والموفون، الف لام تو سارے کے سارے کے معنی میں آ گیا، اس میں جنس ہے. مین جو شروع میں لگا ہے وہ تو والے کے معنی دیتا ہے، جس طرح متی اطاعت کرنے والا، محب محبت کرنے والا. وانون کلمے کے آخر پہ جو لگا ہے یہ تو جمع کی علامت ہے، واو الف وانون یا نون، یہ تو جمع کی علامتیں ہوتی ہیں، باقی تو اردو کا کلمہ وفا رہ گیا. وفا کرنے والے سارے. والموفون بعہدہم، موفون یعنی وفا کرنے والے اپنے عہدوں کی، اپنے وعدوں کی، اپنے میثاقوں کی. اذا عہد، اذا جب، عہد جب وہ عہد کرے. اس عہد میں پہلا عہد تو وہ ہے جو میں نے اور آپ نے عالم ارواح میں کیا تھا، جب اللہ نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ہم نے کہا تھا کہ ہاں اللہ آپ ہمارے رب، آپ ہمارے پالنہار ہیں، آپ ہمارے مربی ہیں، آپ ہمارے مالک آقا اور شہنشاہ ہیں، اطاعت کرنا ہمارا فرض ہے کیونکہ ہم آپ کے بندے اور غلام. یہ ہم نے اللہ سے عہد کیا تھا. تو پہلا کام تو یہ ہے کہ اس عہد کی پابندی کرنا جو ہم نے اپنے اللہ سے اس دنیا میں آنے سے پہلے کر لیا تھا. آ کر عہد جو ہے ایک اذان، ایک اقامت اس کے ساتھ ہم نے کیا ہے، اس نظام کو قائم کرنا ہے. پھر وہ تمام عہد جو اللہ جل شانہ بحیثیت رب اس کتاب اللہ کے اندر ہماری ہدایت کے لیے ہیں، ان سب کا ماننا وہ اللہ کے ساتھ عہد ہے. جب کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ اللہ میں آپ کا فرما بردار، میں آپ کا قیام مان لوں گا، میں آپ کا متی، میں آپ کے رسول کا متی، کیونکہ رسول وہ بات کہتے ہیں جو آپ کہتے ہیں، لہذا میں تو آپ کا متی ہوں، میں آپ کے رسول کا متی ہوں، اور یہ تعلق میرا اور کسی سے بھی نہیں ہے. یہ عہد کر لیتے ہیں ہم اپنے اللہ سے، عہد کر لیتے ہیں اپنے رسول سے. تو اپنی زندگی کو دیکھیے کہ ہم اللہ اس کے رسول کے ساتھ عہد پورا کر رہے ہیں. پھر اللہ نے عہد بنا دیے، یہ تمہارے چچا ہیں، یہ تمہارے ماموں ہیں، یہ تمہارے ابو ہیں، یہ تمہاری امی ہیں، یہ فلاں ہیں، ان کے ساتھ یوں روابط رکھنا، ان کا یوں احترام کرنا. پھر کچھ عہد ہیں جو کہ دو انسانوں کے درمیان کروائے جاتے ہیں، امی اور ابو، خاوند اور بیوی، چچا اور تایا اور ماموں اور بھتیجا، بھانجا، ہمسایا ہمسایا، ان کے کچھ معاملات ہیں، ان کے کچھ فرائض ہیں اور ان کے کچھ حقوق ہیں، وہ ادا کرنا. یہ عہد اللہ نے لے لیا ہوا ہے کہ یہ پورے کرنے ہیں تم نے. یہ بڑی وسیع زبان ہے، اس میں دونوں حقوق آ رہے ہیں، حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد بھی آ رہے ہیں، یہ سارے عہد کے اندر آ گئے. پھر اس کے اندر وہ عہد بھی ہیں جو ہم رشتے ناطے کو طے کرتے ہوئے، خاوند اور بیوی سے جب عہد باندھا جاتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے ہم کٹھے رہیں گے، ایک دوسرے کو خاوند اور بیوی کے طور پہ قبول کریں گے، اس عہد کو نہیں توڑنا. اس میں وہ عہد بھی آتا ہے جو ہم اپنے کاروبار کے حوالے سے ایک دوسرے سے کرتے. پھر نقصان بھی ہو جائے تو کوئی پرواہ نہیں، پھر تو اس عہد کو پورا کرنا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ وہ زمانہ تھا ابھی آپ پہ نبوت کا کام کا آغاز نہیں فرمایا ہوا تھا, ایک تاجر کی ایسی ایسے کام جب کر رہے تھے. اس زمانے میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عہد کی پابندی کے حوالے سے دیکھیے, حضرت حمزہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں میں مسلمان, کیا ابھی تو دعوت اسلام ہی نہیں تھی, تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کاروبار کیا, اور کاروبار کے دوران مجھے کچھ ابھی عطا کرنا تھا, میرے ذمہ کچھ باقی تھا, تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ یہاں پر, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, محمد آپ یہاں انتظار کریں, میں ابھی آتا ہوں. چلے گئے. ہم سب بھول گئے کہ پیچھے کوئی وعدہ کر کے آیا تھا میں. تین دن کے بعد وہاں سے گزرے تو رسول اللہ کھڑے, تین دن ہو گئے واپس نہیں گئے. کہا رسول اللہ کو دیکھے, کہا کہ محمد مجھے بڑی شرمندگی ہو رہی ہے, میں نے وعدہ کیا اور میں بھول گیا تھا, آج تیسرے دن واپس آئے ہوں لیکن آپ تو کھڑے. سوائے اس کے کوئی جملہ نہیں کہا کہ ہم ساتھ تیری وجہ سے مجھے بڑی تکلیف ہوئی, لیکن مجھے تو اپنا وعدہ پورا کرنا تھا, آپ نے کہا تھا یہی ٹھہرو, تو میں نے وعدہ کر لیا تھا یہی ٹھہروں گا. یہ وعدے ہم کر سکتے ہیں کسی سے؟ کرتے ہیں پورے. پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان عہدوں کو پورا کرتے ہوئے بڑی قربانیاں دینا پڑ جاتی ہیں. حدیبیہ کے موقع پہ معاہدہ ہو رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ مکہ سے بھاگ کر مدینہ آئے گا اور مکے والے اس کا مطالبہ کر دیں تو مدینے والوں کو وہ بندہ واپس کرنا پڑے گا. یہ معاہدہ ہو رہا ہے. ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے خاندان نے باندھ رکھا تھا, مار پیٹ کرتے تھے اور ایک چٹائی میں لپیٹ کر انہیں دھونی دی جاتی تھی, تکلیف اس لیے کہ یہ مسلمان ہو گیا, زنجیروں میں بندھے ہوئے. ابو جندل نے اپنے آپ کو موقع ملنے پر وہاں سے فرار ہوئے, اور جہاں حدیبیہ کے موقع پہ جہاں پہ صلح کا یہ کاغذ ابھی لکھا نہیں گیا تھا, زبانی ابھی عہد ہوا تھا, زخموں سے چور نڈھال ایک مسلمان روتا ہوا پہنچ گیا, یا رسول اللہ دیکھے میرے ساتھ کفار کے لوگوں نے کیا سلوک کیا ہے, مچالیے نے مجھے. تو محمد رسول اللہ اور صحابہ نے گلے سے لگایا, سینے سے لگایا اور کہا کہ ہم تجھے پناہ دیتے ہیں. لیکن معاہدہ کرنے والوں نے کہا کہ معاہدے میں یہ ہے کہ مکے سے کوئی بھاگ کر آئے گا آپ کو واپس کرنا پڑے گا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ معاہدہ ابھی لکھا تو نہیں گیا, ابھی تو زبانی ہوا ہے. تو محمد رسول اللہ کا زبان محمد رسول اللہ دے چکے ہیں, عہد ہو چکا. اپنے بھائی کو, زخموں سے چور بھائی کو, اذیت میں پڑے ہوئے بھائی کو, جسے تکلیفیں دی جا رہی تھیں, کس دل سے محمد رسول اللہ نے دشمنوں کے حوالے کیا ہو؟ کہا کس کو دیتے ہوئے کلیجہ پکتا ہے, لیکن محمد رسول اللہ وعدہ نہیں توڑ سکتے, وعدوں کا پاس کرنا. اذا ہاں جب یہ کام کرو گے تو صبر تو کرنا پڑے گا نا. والصابرین والصابرین, اور صبر کرتے, وہ صبر کرنے والے, صابر صابرا اس نے صبر کیا, صابر فاعل ہے, اسم الفائل. ابو جندل کو جب واپس کریں گے تو صبر کا دامن اگر چھوٹ جائے تو واپس کیا جا سکتا ہے؟ جس سے محبت ہو جائے یہ محبتیں احسار اور قربانی مانگتی ہیں. لیکن یہاں پر بڑی اہم بات کہی ہے. کبھی کبھی قرآن حکیم کا اسلوب ایک عجیب معنی دے دیتا ہے. یہاں دیکھیے والموفون بعہدہم. موفون ہے یہ بھی اسم الفاعل لیکن یہ حالت رفع میں آیا ہے, وانون کے ساتھ آیا ہے. اس کا جو عطف ہونا چاہیے, جو اس کے اوپر اس کے بعد کی جو تعریف آنی چاہیے وہ بھی وانون کے ساتھ آنی چاہیے تھی, صابرون آنا چاہیے تھا لیکن یہاں پہ صابرین. عربی قواعد ختم ہو گئے یہاں پر. عربی قاعدے کے مطابق یہاں پہ صابرین نہیں آنا چاہیے, صابرون آنا چاہیے. لیکن عربوں کے ہاں جس بات کے لیے زیادہ اہمیت دینی ہوتی ہے وہیں پر اسلوب کو بدلا جاتا. کوئی بڑی اہم بات کہنی ہوتی ہے تو وہاں پہ اسلوب کو بدل دیا جاتا, وہ قاعدے پیچھے رہ جاتے. یہاں بھی اسلوب کو بدلا اور یہاں پہ حالت نصب آ گئی, صابرین رفع کی بجائے یعنی اسے فائلی حالت میں لکھنے کی بجائے مفعولی حالت میں لکھ دیا گیا صابرین. گویا اصل جملہ یہ ہے واختصوا بالصبر, واختصوا بالصابرین. یہ اب جملہ بن جائے گا. بے کی وجہ سے یہاں پہ یانون آ گئی, اختصوا بالصابرین. اور خاص طور پہ میں یہاں ذکر کرتا ہوں صبر کرنے والوں کا, کوئی بڑی اہم بات ہو گئی. اور ویسے بھی صبارہ ایک فعل ہوتا ہے, ماضی میں ہوا یصبرو وہ مستقبل میں ہوا, اور جب اسم الفاعل آتا ہے تو اس کے اندر ہمیشگی پائی جاتی ہے. وہ صابرین جو ہمیشہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں. یہ معنوی تبدیلیاں آئیں لفظ یانون کی وجہ سے. اختصوا بالصابرین میں خاص طور پہ ذکر کرتا ہوں جن کا, جو صبر کرنے والے ہیں. یہ کام جو پیچھے کہا گیا مال اللہ کی راہ میں دینا, یہ جو کہا گیا زکوٰۃ کا ادا کرنا, یہ جو کہا گیا کہ وعدوں کا پورا کرنا, یہ کوئی معمولی کام نہیں. اس پر صبر تو بحال کرنا پڑے گا. یہ انسانی بنیادی وصف اگر نہیں پایا گیا تو یہ اوپر والے کام نہیں ہو سکتے, صبر تو کرنا پڑے گا. والصابرین فی البأساء والضراء. بأساء یہ کلمہ کیسے نکلے گا جی؟ یہ ہماری زبان میں استعمال نہیں ہوتا. ڈکشنریاں دیکھ لیجیے جی ذرا. بأساء کالیے اس کا باب ہے. بأس یبأسوا وہ آگے جا کے بأس کا لفظ ہے, وہ آگے آ رہے ہیں وحین البأسی. فقر فاقہ ہو جائے اس کی تکلیف کو بأس کہتے. بأس یبأسوا حاجت مند ہونا, لڑائی اور عذاب بھی ان معنوں میں آتے ہیں. یہاں لکھا ہوگا آپ کی ڈکشنری میں لڑائی بھی اور عذاب بھی. جب آپ کسی کے ساتھ وعدوں پہ پورے اتریں گے بظاہر مالی تنگی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آپ کی یہ امی ہے, یہ آپ کا ابو ہے, یہ آپ کے چچا ہے, یہ آپ کے تایا, یہ آپ کے عزیز رشتہ دار ہے, یہ بیوی ہے, یہ بچے ہیں, ان کے ذمہ عہد ہو گیا کہ تم نے ان کی ذمہ داری کو قبول کیا ہے، ہم نے تمہیں مال دیا ہے، اس مال میں سے ان کو لگانا ہے، اور یہ جب مال لگاؤ گے تو بظاہر پیسے میں کمی آئے گی، یہ قربانی کرو گے، یہ بظاہر کمی ہے، لیکن جب صبر کرو گے اس پہ تو یہ بڑھے گا یا کم ہوگا؟ یہ بڑھے گا. ہر صبر کے بعد اللہ وہاں پہ عنایتیں فرمایا کرتے، کشائش عطا فرماتے. مصیبت تو آئے گی، تکلیفیں تو آئیں گی، اللہ کے ساتھ عہد کیا کہ تیرے دین کو بلند کریں گے، تیرے جھنڈے کو بلند کریں گے، تیرے رسول کے جھنڈے کو بلند کریں گے. وقت کے حکمران اور وقت کی وہ طاقتیں جو اللہ کے دین کو پنپتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی، وہ آپ کو گرفتار تو کریں گے، آپ کے رزق کے اوپر ٹانگ تو ماریں گے، آپ کو نوکریوں سے تو نکالیں گے، آپ کو شاید قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کرنا پڑے، لاٹھی اور گولی بھی شاید کھانی پڑے، شاید جیل کے اندر کی تعذیب بھی برداشت کرنی پڑے، شاید پھر اللہ کے حضور حاضری کے لیے شہادت کا جام بھی پینا پڑے. تو پوری استقامت کے ساتھ صبر کرنا، پوری استقامت کے ساتھ صبر کرنا، تمہارے پاؤں میں پھر لرزش نہ آئے. صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ ایک ہی بات بتائیے، اس کے بعد میں نے آپ سے کوئی سوال نہیں کرنا، ایسا جواب دیجئے کہ بس سیدھا جنت جاؤں. کہا، قل آمنت باللہ ثم استقم، تو میں کہہ میں ایمان لایا اللہ پر، پھر اس پہ ثابت قدم ہو جا. پھر دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت، دنیا کا بڑے سے بڑا لالچ اور دنیا کا بڑے سے بڑا خوف تیرے پاؤں کو متزلزل نہ کرنے پائے. یہ صبر، یہ صبر نہیں ہے کہ نہ اللہ کے دین کے لیے کام کرنا اور ظالم کے ظلم کو سہتے جانا، یہ ظلم کا ساتھ دینا. ایسے شخص کو اسلام خود ظالم کہتا ہے جو ظلم کا ساتھ دیتا. وہاں پہ تو کھڑے ہو جانا ہے، مزاحمت کرنا ہے، تسلسل کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، اللہ کے دین کو حتیٰ کہ غالب کر کے چھوڑنا ہے. کیونکہ غالب تو تم نے نہیں کرنا، وہ تو اللہ نے کرنا ہے. اس نے تو اس عمل کے اندر صرف تمہارا اخلاص دیکھنا ہے کہ تم اس راہ میں وقت کتنا لگاتے ہو، اس عہد کو پورا کرنے میں اپنی جان، اپنا مال، اپنی محبت، اپنے بچے، اپنی بیوی، اپنے ساری محبتوں کو کیا قربان کرنے کو تیار ہو اللہ کی چوکٹ پہ؟ اس نے تو یہ دیکھنا. اس کے لیے پھر صبر کرنا پڑے گا کہ نہیں؟ والصابرین، اگر جس طرح ہمیں آج ڈراتے ہیں، سود کا کاروبار ختم کر دیا تو پاکستان فاقے میں چلا جائے گا. اچھا، سود کا کاروبار کے ساتھ کیا خوشحالی آ گئی ہے؟ سود کے کاروبار کر کے ہم خوشحالی بھی نہ لا سکے اور اللہ کو ناراض بھی کر لیا، اور فرض کیجئے اب آپ ذرا تھوڑا سا خود اندازہ لگا لیں کہ ہم نے صبر نہ کیا اور میاں محمد نواز شریف صاحب کی قیادت میں جا کر سپریم کورٹ میں ہم نے اپیل کر دی کہ جو شریعت کورٹ نے ہمیں کہا ہے کہ ڈاکٹر تنزیل الرحمان رپورٹ کے مطابق ہم اپنے قوانین کو چلائیں گے اور پاکستان کو اسلامی مملکت بنانے کے لیے سود سے پاک بینکنگ سسٹم ہوگا، تو میاں نواز شریف صاحب نے جا کے اپیل کر دی. اپیل کر کے یہ کہا کہ ہمیں تو پاکستان کو ٹائیگر آف ایشیا بنانا ہے، تو اس بدبخت نے ہمیں ٹائیگر آف ایشیا بنا لیا، کہ اللہ کو ناراض کر دیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب امتیں اللہ کو ناراض کرنے کا کام کرتی ہیں تو آسمان اور زمین اپنے دروازے بند کر لیتا ہے. پاکستان کے لوگوں، اللہ نے دروازے کہیں بند تو نہیں کر دیے؟ تمہارے ہاں لوگ بھوک کی وجہ سے خودکشیاں تو نہیں کرنے لگ گئے؟ اور زمین سونا اگلتی، ساری دنیا کو پتا ہے بلوچستان کے اندر اللہ نے خزانے بھر دیے ہیں، معدنیات کے خزانے دنیا بھر میں، سب سے قیمتی خزانے یہاں پر موجود ہیں. نکال سکے ہو؟ اس لیے نہیں نکل رہے کہ ابھی امت نے سیدھا رستہ اختیار نہیں کیا. جس طرح سعودی عرب والوں کو نہیں پتا تھا اتنا کہا کہ ہم آل محمد یعنی آل شیخ اور آل سعود مل کر اللہ کے دین کا نفاذ کریں گے, یہ فیصلہ ہوا تھا تو اللہ نے زمین کے خزانے کھولے اور تیل نکل آیا. بلوچستان کے خزانے لوگوں نہیں نکلیں گے, پاکستان کے اندر بھی تمہیں کہا جاتا ہے کہ اگر ہم تم لوگوں نے اللہ کے دین کا نفاذ کیا, وہ عہد پورا کرنے کی کوشش کی جو تم نے اپنے اللہ سے کر رکھا ہے, اس عہد کو پورا کرنے کی کوشش کی, وَاللَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينَ الْحَقِّ, وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا اور دین حق کے ساتھ بھیجا, لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, کہ اسے تمام دین پہ غالب کر دے, قُلُوا كَارِهَ الْكَافِرُونَ, تمام نظاموں پہ اسے غالب کر دے, چاہے وہ کافروں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے, وہ مشرکوں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے, اس دین کو غالب کر دینے کا جو مشن تھا, اس عہد کو جب پورا کرنے کی کوشش کرو گے تو لوگوں نے کہا کہ ہم تم پہ سینکشنز لگا دیں گے. کس سے ڈر گئے ہیں؟ سینکشنز کون لگا سکتا ہے؟ میرے اللہ کے ہوتے ہوئے ہم اللہ والے ہو جائیں, اللہ کہتے ہیں میں تمہارا ہاتھ بند ہوتا ہوں جس سے تم کام کرتے ہو, تو سینکشنز ہمارا کچھ بگاڑ سکیں گی؟ خزانے کس کے پاس ہیں؟ ہم نے کس کو مان لیے؟ اللہ نے کہا تم میرے عہد کو پورا کرو, میں تمہیں بھوک سے اور خوف سے نجات دے دوں گا. ہم نے کہا نہیں, امریکہ کو راضی کر لو تاکہ بھوک سے اور خوف سے نجات مل جائے. کیا ہم نے لوگوں کو سکھایا؟ یونیورسٹی میں جمعہ پڑھاتا ہوں, وہاں ایک صاحب مجھے کہنے لگے ڈاکٹر صاحب عقل مندی کا تقاضا یہ ہے, آپ کو پتا مجھے بھی اسلام سے بڑی محبت ہے, لیکن امریکہ اور یورپ نے جس طرح قوت پکڑ لی ہے اور ہمارے ملک کے اندر مشرف صاحب دیندار لوگوں کو مارنے لگ گئے ہیں, اب ہمیں اپنی توپوں کے دانے نیچے کر لینے چاہیے, اپنے کام کو روک لینا چاہیے. کس سے ڈرتے ہوئے؟ میرا امریکہ میرا اللہ ہے کہ میرا اللہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے؟ میری حفاظت کا ذمہ کس کے پاس ہے؟ مجھے خوف بھوک سے بھی, اور دوسرا جو جنگ کا ڈر ہوتا ہے, دشمن کا ڈر ہوتا ہے, جسمانی ڈر ہوتا ہے, اس سے نجات کون دے سکتا ہے؟ اگر ایمان باللہ نہیں ہوگا تو اللہ کیوں دے گا؟ یہ ہمارا دانشور سمجھاتا ہے, یہ جھوٹا دانشور ہے. دانش وہ ہے جو اللہ سکھاتا ہے, جو محمد رسول اللہ سکھاتے ہیں, دانش اس کا نام ہے. اور اگلا ہی جملہ استعمال کے بعد درائی, اردو میں بھی ضرر کہتے ہیں نا, ضرر کے اندر معنی ہوتے ہیں جسمانی نقصانات, موت, قتل, زخم, تعذیب. اور ہمارے اسلاف کی تو ایک تاریخ ہے, طائف کی وادی میں آقا کا خون پاؤں تک پہنچا تھا سر کا, جسمانی نقصان دیا, اور بھوک کا عالم یہ تھا کہ چلا نہیں جا رہا تھا, نڈال ہو گئے تھے, اوپر سے دھوپ اندر سے بھوک, اور خون نکل چکا ہے. محمد رسول اللہ نے کمپرومائز کر لیا تھا, اس کے اندر صبر کرتے ہیں وہ, تو رسول اللہ نے صبر کیا. ہاں ایک جگہ چھاؤں دیکھی, ایک مکان کا سایہ تھا, کہ تھوڑی دیر یہاں سستا لوں ذرا بیٹھ جاؤں, چلتے چلتے اب حالت خراب ہو گئی ہے, چلا نہیں جا رہا, تو بیٹھ کے گھر والوں نے بازو پکڑ کے کھینچا, اور کہا کہ ہم تجھے چین نہیں لینے دیں گے. اور رسول اللہ روتے ہوئے امی عائشہ کو اس دن بتا رہے تھے کہ عائشہ تیری قوم کے لوگوں نے اس دن میرے ساتھ یہ سلوک کیا کہ جب مجھے وہاں بازو سے پکڑ کر کھینچا تو تاک تاک کر میرے ٹخنوں کا نشانہ لیتے اور پتھر مارتے تھے مجھے. بڑی تکلیف میں نے وہ دن گزارا, لیکن محمد رسول اللہ کے صبر. یہاں ذرا میں اس کو سمجھانا چاہتا ہوں ایک اور بات. نڈھال ہو گئے ہیں, ساتھی نے اٹھا لیا ہے, چلنے کے قابل نہیں رہے. فرشتہ حاضر ہو گیا, اللہ کے حکم سے حاضر ہوا ہوں, ان ظالموں نے جو کچھ کیا ہے اللہ نے دیکھا ہے, مجھے بھیج دیا ہے, اگر آپ حکم دیں تو ان دونوں کو ملا دوں. مشن کیا تھا؟ دعوت. مشن تھا کہ میں نے اپنے اللہ کی طرف ان کو بلانا, ان کے ذریعے دعوت کو دنیا میں پھیلانا. اب اس وعدے کے اوپر کہ میں نے دعوت کو پھیلانا ہے, صبر اس عہد پہ کرنا تھا یا نہیں کرنا تھا؟ مومنوں کی یہ شان تھی. آقا نے کہا کہ نہیں, مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں سے, اگر یہ نہیں مانتے ان کی نسلوں میں سے کوئی مان لے گا. ان کو مارنا نہیں, طاقت ہاتھ میں ہونے کے باوجود اپنے مشن پر نظر ہے کہ اپنے دین کو پھیلانا ہے. اور پھر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صبر کا پھل میں آپ کو دکھاتا ہوں. جس گھر کے لوگوں نے بازو سے پکڑ کر کھینچا تھا عبد الجلیل کی قوم کے وہ لوگ جنہوں نے تاک تاک کے پتھر مارے تھے, اسی ستوی خاندان میں سے ایک شخص نکلا جس کا نام بھی محمد تھا, آقا کے نام پہ اس کا نام رکھا گیا. وہ بھی 17 سال کا نوجوان تھا اور دیبر کی بندرگاہ پہ وہ محمد ابن قاسم بن کر بہنوں کی عصمت کا رکھوالا بن کر وہ یہاں اس دھرتی پر آیا, ملتان تک پہنچا اور اللہ کے دین کی وہ تبلیغ جو محمد رسول اللہ وہاں کرنے گئے تھے اسی دین کی تبلیغ کرنے کے لیے یہاں آیا. اس کی وجہ سے آج میں اور آپ یہاں بیٹھے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں. یہ محمد رسول اللہ کے اس صبر کا صدقہ ہے جو مجھے اور آپ کو کلمہ نصیب ہوا. لگا یہ صبر اپنا وقت ضرور رہتا ہے. وہ 712 تو ہو گئے, وقت تو لگا, لیکن اسی خاندان کے اندر سے آدمی اٹھتا اور آ کر اس پوری بستی کے اندر جہاں کفر کا کٹا ڈوبن دے رہا تھا اللہ کی توحید کے پرچم لہراتا. اور اس بستی میں سب سے پہلا کلمہ اس دن پڑھا, قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی جملہ کہا تھا کہ پاکستان تو اس دن بن گیا تھا جب محمد ابن قاسم کی دعوت پہ پہلی دعوت کس نے لا الہ الا اللہ کہا. یہ صبر کا صدقہ ہے. ودرائی, یہ جسمانی بھی آزمائشیں آئیں گی. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, جب حق کی بات کرو گے, جب عہدوں کو پورا کرو گے تو صبر تو کرنا پڑے گا نا, وہاں پہ صبر کی بھی نصیحت. وحین الباس, اور کبھی یہ ہوگا کہ دشمن اتنا طاقتور ہو جائے گا کہ تمہیں مٹانے کے لیے باقاعدہ پلاننگ کر کے تم پر فوج کشی کر دے گا, جس طرح احزاب کے زمانے میں غزوہ خندق جسے کہتے ہیں, سارے کے سارے احزاب پٹھے ہو کے آگے تھے اور مسلمان صرف اپنے عہدوں پر قائم ہو گئے تھے. ان کا اسلحہ, ان کی تعداد, ان کی قوت, خود اللہ نے اس پہ تبصرہ کرتا کہ جب حلقوم تمہارے دل اچھل کر تمہارے حلقوم میں پھنس گئے تھے, ڈر اور خوف کا یہ عالم تھا. جب اندر رہنے والے مدینے کے اندر جو ایک الف قبیلہ تھا بنی قریظہ کا، اس یہودی قبیلے نے بھی اندر ہی اندر باہر قریش کے ساتھ ساز باز کر رکھی تھی، بلکہ اس حد تک کر رکھی تھی کہ بنی قریظہ نے یہ بھی آپس میں فیصلے کر لیے ہوئے تھے جب اندر سے ہم بغاوت کریں گے اور باہر سے لشکر فوج کشی کرتے ہوئے اندر داخل ہوگا، مسلمانوں کو شکست ہو جائے، مرد تو مار دیے جائیں گے، تو رسول اللہ کی فلاں بیٹی کو میں دوں گا، اور رسول اللہ کی فلاں بیٹی کو فلاں لے گا، اور فلاں صحابی کی بیٹی کو فلاں لے جائے گا، ہم انہیں لونڈیاں بنا لیں گے. لیکن صبر کے ساتھ اس عہد پر قائم رہے کہ اللہ تیرے ہی دین کو غالب کرنا. اللہ کہتا ہے میں صرف اخلاص دیکھتا ہوں. پھر اللہ نے ایک تلوار چلانے کا بھی موقع نہیں دیا. پھر رات کو اللہ نے آندھیاں چلائیں، تیز ہوائیں چلائیں، ٹھنڈی ہوائیں چلائیں، اور دشمن کے خیمے اڑ گئے اور دشمن بھاگ گیا، جس کو اللہ نے پھر کہا کہ میں نے اپنے جنود میں سے ہواؤں کو حکم دیا اور انہوں نے شکست پاش دی اور رات کو دشمن بھاگ گیا. جب انسان اللہ نے تو صرف صبر کے ساتھ یہ دیکھنا ہے کہ تم اندر سے سچے کتنے ہو، بس اتنی سی بات. بلکہ تمہیں یہ دیکھنا نہیں، اللہ کو تو پتا ہوتا ہے تمہیں اس بھٹی میں سے گزار کر کندن بنانا ہے، تمہارے اندر کی میل کو نکالنا ہے. مصر میں یہ میل نکل گئی، اللہ انعامات دنیا کے بھی عطا فرما دیتا. ودرائی حین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. اولئک الذین صدقوا، کلمہ پڑھنے والوں، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں، سچے یہ لوگ ہیں جن کا تذکرہ کیا گیا ہے، جو اپنے عہدوں پہ یوں قائم رہتے ہیں. اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں راست باز لوگ. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اولئک بھی آ گیا اور ہم بھی آ گیا ہے، یہی وہ لوگ ہیں. یہ آ گیا دو کلمات ہم نے پڑھا تھا ساتھ ساتھ آ جائیں، جو ہم مانی ہوں، چاہے ہم شکل ہوں یا ہم شکل نہ ہوں. اولئک کا مطلب بھی وہ سب اور ہم کا مطلب بھی وہ سب. ہم مانی ساتھ ساتھ آ گئے، کہا کہ یہی ہے متقی. تم کہتے ہو کہ جو راتوں کو جاگ جا کر عبادتیں کرتا ہے وہ متقی ہوتا ہے، وہ متقی نہیں ہے. جو ہمارے عہدوں کو پورا کرتا ہے متقی وہ ہوتا ہے. اس کے اندر کا اخلاص اس وقت پتا چلتا ہے جب بھٹی میں سے گزارا جاتا ہے. وہ بھٹی کبھی فقر فاقے کی ہوتی ہے، وہ بھٹی کبھی جنگوں کی ہوتی ہے، کبھی جان کے لالے پڑتے ہیں، اور کبھی اپنی بھوک کی وجہ سے اور پیاس کی وجہ سے زبان کانٹا ہو چکی ہوتی ہے. تو کوئی اس کانٹا زبان کے ساتھ بھی اللہ کی کبریائی کا اعلان کرے تو وہ وقت کا حسین ہوتا ہے. یہی لوگ اصل میں متقی ہیں. اولئک هم المتقون. ہمارا وقت ہو گیا، انشاءاللہ 177 تک آج یہ آیت مکمل ہو گئی ہے. 178 نمبر انشاءاللہ اگلی دفعہ پڑھیں گے.
باب السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن أوفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. صدق الله مولانا العظيم. یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، یہ تو بار بار آ رہا ہے. کتب، اردو کا لفظ ہے کتابت کرنا، لکھنا. ہم نے پڑھا تھا کہ اگر پہلے کلمے کے اوپر حرف کے اوپر پیش آ رہے اور دوسرے کے نیچے زیر آ رہے تو یہ کلمہ معروف نہیں رہتا، مجہول ہو جاتا ہے، کیونکہ پہلے مضارے کی علامت کوئی نہیں لگی ہوئی، اس لیے یہ ماضی کی علامت، کوئی ماضی مجہول ہو گیا کہ ماضی میں یہ حکم دیا گیا، کتبہ لکھ دیا گیا، اور کاتبہ کے بعد اگر کلمہ علا آ جاتا ہے تو اس کے اندر اس کی فرضیت آ جائے گی، کتبہ علیکم السلام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، یہ کتبہ کا کلمہ جو لکھا گیا ہے وہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کیونکہ شہنشاہ ہے، بلکہ شہنشاہ مطلق ہے، آپ کا کہا ہوا، آپ کا لکھا ہوا، آپ کا چاہا ہوا قانون ہوتا ہے اور اس قانون کو ماننا ہوتا ہے. جب اللہ کہتے ہیں کہ ایسا کرو تو اس سے مراد ہے کہ شاہی فرمان جاری ہوا، تو گویا یہ ایک شاہی فرمان ہے جو رعیت کے لیے عطا ہوا. یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اے لوگوں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے ہو، فرشتوں اور اس کی کتابوں پہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے ہو اور تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ مرنے کے بعد ان جتنے بھی آرڈرز آئیں گے ان کو اوبے کیا ہوگا تو اس کا انعام ملنا ہے، اور ان کو اوبے نہیں کیا ہوگا تو اس کی سزا بھی ملنا ہے. ان لوگوں کو خطاب کر کے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے جن کو یہ بات پہلے بتا دی گئی کہ تم نے حقوق اللہ بھی ادا کرنے ہیں اور حقوق العباد بھی ادا کرنے ہیں. اور ان میں سے سب سے بڑا حق جو جان کا حق ہے اس حوالے سے تذکرہ کرتے ہوئے کہا کتبہ علیکم القصاص، یہ کلمہ کاف سواد سواد سے نکلتا ہے، اردو میں بھی یہ کلمہ استعمال کرتے ہیں قصہ. یہ قصہ جو ہوتا ہے کسی بھی واقعے کے بارے میں قصہ، وہ لمحہ بلمحہ وہ ساری رودات سناتا ہے جو اس قصے کے اندر، جو اس کہانی کے اندر، جو اس واقعے کے اندر موجود ہوتی ہے، کیونکہ لمحہ لمحہ اتباع کرتا ہے اس کے قصے کی، ہر ایک چیز کو بتاتا ہے، اس کا پورا خیال رکھتا ہے، اس لیے اسے قصہ کہا جاتا ہے. قتل کے واقعہ کے حوالے سے بھی جو اس کے لیے لازمی چیزیں تھیں اس کے لیے لفظ قصاص استعمال کیا گیا، کہ قتل اگر ہو گیا ہے انسانی معاشروں کے اندر اس بات کا امکان تو نہیں ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو قتل کرتا پھرے، لیکن اس بات کا امکان بھرم موجود ہے کہ انسان سے غلطی ہو جائے اور کبھی یہ کام کر بیٹھے، یعنی یہ کیا نہیں کرتا، اس سے یہ کام ہو سکتا. اگر کبھی فی القتلہ قتلوں کے بارے میں قتل کے مقدمے دائر ہو جائیں تو میں کوئی آدمی کوئی کسی کو قتل کر دے تو اس کے اندر ہم نے بدلہ لینا لکھا ہے، پھر قصاص قصاص ہے، اور قصاص اسلام کی ایک اصطلاح ہے. یہ جو کہا گیا ہے لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم ہے. قصاص سے مراد یہ ہے کہ ظالم نے جس طرح ظلم کیا ہے، جس طرح کسی کی جان لی ہے، اس طرح تم بھی اس کی جان لے لو. انسان کا کلمہ خود انس سے نکلا ہے، یہ آپس میں جب رہتا ہے تو انسیت اور محبت سے رہتا ہے، جب اس کے اندر کی انسیت اور محبت ختم ہو جاتی ہے تو یہ مقام انسانیت سے گر جاتا ہے، پھر یہ وحشی درندہ ہوتا ہے، پھر انسانوں کے اندر رہنے کے قابل نہیں ہوتا،
تو اللہ کا حکم ہے کہ اس کو بھی جس طرح اس نے ظلم کر کے کسی کی جان لی ہے اس طرح تم اس کی جان لے لو، کیونکہ انسانوں کے اندر رہنے کے یہ قابل نہیں ہے، یہ وحشی ہو گیا ہے۔ ہاں ایک ہے قتل جو غلطی سے ہو جائے، اور ایک قتل ہے جو آدمی جان بوجھ کے کرتا ہے۔ جان بوجھ کے قتل سے مراد کہ ایک آدمی نے چاہے دوسرے آدمی کے ساتھ زیادتی ہی کی ہو، تو کسی کو کسی کی جان لینے کا تو کوئی اختیار نہیں ہے، زیادتی کا بدلہ خود لینے کی بھی کسی کو کوئی اجازت نہیں ہے۔ اسلام ایک مکمل کا مکمل نظام ہے، جس سے زیادتی ہوئی ہے اس نے شرعی عدالت میں جا کے صرف اپنی روداد بتانی ہے، امیر المومنین تک اپنی بات کو پہنچانا ہے، امیر المومنین اپنی حکومت کی طاقت سے اس کی داد رسی کے لیے پہلے جس کو ملزم بنایا گیا ہے اس کو اپنی عدالت میں طلب کرے گا۔ اگر عدالت میں طلب کرنے پہ حاضر ہو جائے تو بسم اللہ، اگر عدالت میں طلب کرنے پہ حاضر نہ ہوتا ہو تو حکومت کی پوری قوت سے اسے عدالت میں طلب کیا جائے گا اور گرفتار کر کے پھر لایا جائے گا۔ یہ تو جملہ کہا ہے، اس کے اندر یہ بات یاد رہے کہ چاہے بڑے سے بڑا ہی مقدمہ کیوں نہ ہو، جب عدالت طلب کرے تو کسی کی آزادی سلب نہیں کی جا سکتی جب تک کوئی انسان خود اس بات کے لیے واضح واضح اپنے اشارے نہ دے دے کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ مجھے انسانوں جیسا ٹریٹ کیا جائے۔ کسی کی گرفتاری کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں کسی کے خلاف مقدمہ درج ہوا، کسی کے خلاف شکایت آئی، حکومت کا یہ فرض ہے کہ جس کے خلاف شکایت آئی ہے وہ معاشرے کا معزز فرد ہے، کسی کے خلاف بھی آ سکتی ہے شکایت، کوئی جھوٹی بھی بات کہہ سکتا ہے، اسلام نے اس کا بھی خیال رکھا ہے، اس کو معزز طریقے سے عدالت میں بلایا جائے گا، گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی اپنی طاقت کی بنیاد پر، اپنے بھائی بندوں کی بنیاد پر، اپنے رتبے کی بنیاد پر، اپنے پاگل پن کی بنیاد پر اس زون میں مبتلا ہو کہ حکومت مجھے طلب نہیں کر سکتی، تو پھر حکومت کا یہ فرض ہے کہ پوری حکومت کی طاقت اور مشینری کے ساتھ اسے عاجز کرے اور کہے کہ تو اس معاشرے کے اندر رہنے والا ہے تو پھر تجھے اس کے قوانین کو ماننا پڑے گا، انسیت کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا، اور اب تجھے طلب کیا گیا ہے تو تجھے عدالت میں حاضر ہونا ہوگا، اگر نہیں آتا تو گرفتار کر کے لے آئے۔ گرفتار کر کے لانے پر بھی اس کو سزا کسی کے کہنے پہ نہیں دی جا سکتی، اس کو پورا اختیار دیا جائے گا کہ تمہارے اوپر الزام لگا ہے یا تم نے واقعی قتل کیا، اپنی آزادانہ رائے سے بتاؤ، اور جس نے الزام لگایا ہے وہ بھی الزام لگانے کے ساتھ اس کی شہادتیں مہیا کرے۔ اگر شہادتیں پوری ہو جائیں، ثابت ہو جائے کہ اس نے واقعی قتل کیا ہے، تو اس کا قصہ تمام کر دو، یہ انسانوں کے اندر رہنے کے اب قابل نہیں ہے، اب اس کو مار دو۔ اس سے پہلے تک جب تک وہ ثابت نہیں ہوا اس کا پورا احترام اور پورا پروٹوکول ہوگا جو ایک انسان کا پروٹوکول ہونا چاہیے، اسے ذلیل اور رسوا نہیں کیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی نے اپنی جائیداد کو اٹھانے کے لیے، کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے اس پہ جھوٹا مقدمہ بنایا، اسلام اس کی پوری تحقیق پہلے کہتا ہے عدالت کو کہ تم تحقیق کرو، یہ دیکھو کہ جھوٹا مقدمہ تو نہیں، اور
اور اگر یہ جھوٹا مقدمہ ہو تو جھوٹا مقدمہ دائر کرنے والے کو باقاعدہ سزا ہو جائے گی، وہ فاسق بھی قرار پائے گا، آئندہ کسی ساری عمر کے لیے شہادت دینے کا اہل بھی نہیں رہے گا، علاقے کے اندر معزز لوگوں کی فہرست سے نکل جائے گا۔ اور مروجہ قانون کے مطابق جتنی بڑی سزا کا مستحق بنانے کے لیے کسی نے کسی پر الزام لگایا تھا، اتنی ہی بڑی سزا حکومت کو دینے کا تعزیر کے اندر پورا حق دے دیا گیا ہے، اور معروف طریقے سے اس زمانے میں اتنی اس کو سزا دی جائے گی جس نے جھوٹا الزام لگایا۔ کچھ باتوں کے بارے میں تو اللہ نے بڑے واضح کہہ دیا کہ جھوٹا الزام لگانے والے کو اتنے کوڑے بھی ساتھ مارو، خاص طور پہ کسی نے جھوٹا الزام کسی عورت پر تہمت یا کسی مرد پر تہمت کے طور پہ لگایا ہو اور زنا کی طرف اگر اشارہ بھی کیا ہو تو اس کو پوری سزا ہونی چاہیے، ساتھ کوڑے بھی پڑنے چاہیے۔ یہ آدمی معذرت بھی کر لے، آئندہ کے لیے یہ کہہ دے کہ میں جھوٹی گواہی نہیں دوں گا، جھوٹا مقدمہ نہیں بناؤں گا، یہ کہہ بھی دے، تب بھی عدالت آئندہ کے لیے اسے کسی بھی جگہ پر شہادت کا اہل نہیں سمجھے گی، اس کی جہاں اب وہ پہلے درجے کا شہری نہیں رہا۔ جب یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے قتل کر دیا ہے اور عمدن کر دیا ہے، اب اس کو قتل کرنا ہے، انہو من قتل نفسا بغیر نفس، کسی نے اگر کسی جان کو لے لیا ہے، کسی جان کو قتل کر دیا ہے کسی کے خون کا بدلہ لینے کے علاوہ، یہ یاد رہے کہ بشمول حکومت کہا جا رہا ہے، حکومت کو یہ اختیار تھا کہ کسی جگہ پر عدالت یہ ثابت کر دے، عدالت کا یہ بیان آ جائے کہ اس نے قتل کیا ہے، تو عدالت خود تو سزا نہیں دے گی، وہ عدالت حکومت کو لکھے گی کہ اب یہ انسانوں کے اندر رہنے کے قابل نہیں، اب حکومت کی طاقت کے ساتھ اس کو سزائے موت دے دی جائے۔ حکومت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ اگر کسی نے قتل نہیں کیا تو اپنی مرضی سے کسی کے لیے قتل کا آرڈر جاری کر دے، یہ میرے خلاف نعرے لگاتا ہے تو اب اس کے خلاف اس کو سزائے موت دے دی جائے، اس کو گولی مار دی جائے، یہ حکومت کے اختیارات میں نہیں دیا گیا۔ اگر ایسا ہوا ہے، عدالت فیصلہ کر چکی ہے، تو اس کو صرف گرفتار کر کے سزائے دے گی، دوسروں کو سزا یہ نہیں دے سکتی۔ فساد، ہاں اس نے فساد اس طرح کا برپا کیا ہو جس طرح یہ ہائی وے پہ لوگ کنپٹی پہ پستول رکھ کر گن پوائنٹ کے اوپر اسلحہ وہ لوگوں سے مال چھینتے ہیں، اگر اس طرح کی کوئی حرکت کر رہا ہے، فساد برپا کر رہا ہے، اس کو سزا دی جائے۔ ملاوٹ کر کے فساد برپا کر رہا ہے، لوگوں کی ان زندگیوں سے کھیل رہا ہے، یہ فساد جو برپا کر رہا ہے ثابت عدالت میں ہو جائے تو عدالت حکومت کا یہ فرض ہے کہ یہ کیونکہ انسانوں کی جان سے کھیلتا ہے، اب اس کو بھی قتل کر دیا جائے، اب یہ زندہ رہنے کے قابل نہیں۔ خصوصاً لائف ڈرگز، اگر کوئی جالی بناتا ہے تو اس کے اوپر کوئی معاوضہ لے کر معاف کرنے کی بھی اجازت نہیں، اب اس کو سزا دے، کیونکہ وہ اجتماعی لوگوں کا ذمہ دار ہوا ہے، اب اس کو سزا ہی ہو، اسلام اس کے اوپر قانون سازی کر دے۔ اس نے فساد برپا کر دیا کہ ایک حکومت جو قائم ہو چکی تھی نیکی کی بنیاد پر، لوگوں کی بھلائی کی بنیاد پر، اللہ کے قانون کے مطابق حکومت چل رہی تھی اور جس نے لوگوں کو امن دے رکھا تھا، اگر کسی شخص نے یہ چاہا کہ اس امن کو برباد کر دے، اس منظم حکومت کے خلاف بغاوت کر دے، جس نے یہ فساد برپا کیا ہے حکومت کا فرض ہے کہ اسے بھی قتل کر دیں، کیونکہ لوگوں کا یہ امن چھیننا چاہتا ہے۔ یہ فساد ان کے معنی یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص معاشرے اور سوسائٹی کے اندر لوگوں کے ساتھ انسیت کے ساتھ رہنے والا کبھی اس درجے پہ اتر جائے کہ جو بہو بیٹیاں بہنیں جو سب کی سانجی عزتیں ہوتی ہیں ان عزتوں پر حملہ آور ہو جائے اور اللہ نے اسے اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بیوی بھی عنایت کر رکھی ہو، اس کے باوجود کسی کی عزت پر حملہ آور ہوتا ہے، تو یہ ایسا فسادی ہے جو معاشرے کے عمل کو تباہ کرنا چاہتا ہے، اب اس کو بھی سزائے موت دے، بلکہ اس کی سزا جو ہے دوسروں سے مختلف رکھی۔ اس کو کہا کہ پتھر مار مار کے مار دو، رجم کر دو اس کو، جو اس قابل ہی نہیں رہ گیا کہ اس کو انسانوں کے اندر رہنے دیا جائے، مار دو اس کو اور پتھر مار مار کے مار دو۔ فساد فی الارض، وہ زمین میں فساد برپا کرتا ہو ایسے شخص کو اس بنیاد پہ تو قتل کر دیا جائے گا۔ اگر اس نے کسی شخص نے اس کے علاوہ کسی انسان کو قتل کیا ہے تو ذرا اللہ کا فیصلہ سنیے، انما قتل الناس جميعا، اس نے پھر ایک انسان کو قتل نہیں کیا، اس کی حالت ایسی ہے کہ اس نے سارے کے سارے انسانوں کو قتل کر دیا، اس کے دیدوں کا پانی مر گیا ہے، اس کے اندر کی شرم ختم ہو گئی ہے، اس کے انسانیت اندر کی ختم ہو گئی ہے، اب اسے انسانوں سے پاک کر دو، انسانوں کے اندر سے اسے نکال دو، اب یہ اس قابل نہیں رہا، اس کا مقام اب شہر نہیں رہا، مدینہ نہیں رہا، اسے شہر خموشا میں پہنچا دو۔ ومن احیا، اور کسی انسان نے کسی انسان کو بچا لیا، انما احیا الناس جميعا، یہ اس کی حالت ایسے ہے جس طرح اس نے سارے کے سارے انسانوں کو بچا لیا، گویا جب ایک انسان کسی دوسرے انسان کو قتل کرتا ہے وہ ایک انسان کو قتل نہیں کرتا، وہ انسانیت کو قتل کرتا ہے، وہ اپنی پہلے انسانیت کو قتل کرتا ہے، وہ جب درندہ ہو جاتا ہے تو لوگوں کے اندر کیونکہ رہنے کے قابل نہیں ہے، اب یہ حکومت کا فرض ہو گیا کہ اس کو چھوڑے مت، اب اسے قتل ہی کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، قتل کے اندر تو اس طرح بدلہ ہی لیا جائے، لیکن ایک بات یاد رہے کہ اگر کسی قاتل نے کسی مقتول کو زہر دے کے مارا ہے، انجیکشن دے کر مارا ہے، کسی انسان نے کسی دوسرے انسان کو گاڑی کے نیچے دے کر مارا ہے، چھت سے گرا کر مارا ہے، تو اس کا بدلہ اس طرح نہیں ہوگا کہ قاتل کو بھی چھت سے گرایا جائے، یہ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ جو پھر اس نے کیا ہے اس کا بدلہ ہوگا، پھر اس نے جان لینے کا کیا ہے تو اس سے جان ہی لی جائے گی، نہ کہ اس طریقے سے لی جائے جس طرح کے اس نے مقتول کی لی ہے، کیونکہ آپ جو عذاب دینا چاہتے ہیں اس کو وہ دینے کے اہل ہی نہیں ہے، یہ عذاب دینے کی صلاحیت صرف اللہ کے پاس ہے۔ ایک آدمی نے دو آدمیوں کو، تین آدمیوں کو، چار آدمیوں کو قتل کر دیا، آپ تو بدلہ لینے کے اہل ہی نہیں ہیں، آپ زیادہ سے زیادہ ایک کے بدلے میں سزا دے سکتے، باقیوں کے بدلے کی سزا کون دے گا؟ اس کی صلاحیت صرف اللہ کے اندر، دوسرے کے اندر نہیں، تو یہ سزا اللہ ہی نے دے دی۔ ایک آدمی نے کسی کو چھت سے گرا کر کتنی تکلیف دے کر مارا ہے، کتنے لمحے وہ زندہ رہا اور سسکتا رہا، اس کی تکلیفوں کا تم پیمائش نہیں کر سکتے، کیونکہ بدلہ تو اتنا ہی ہونا ہے جتنی کہ اس نے زیادتی کی۔ اس کو ماپنے کی کہ تکلیف کتنی ہوئی ہے، تمہارے پاس تو کوئی آلہ نہیں ہے، تم اتنی تکلیف دے نہیں سکتے، یہ آلہ میرے اللہ کے پاس ہے جس کا نام علیم بذات صدور ہے، جو دلوں کے حالوں کو بھی جان جاتا ہے، ان تکلیفوں کو بھی پہچان جاتا ہے، ان نیتوں کو بھی سمجھ جاتا ہے، جس نیت کے ساتھ وہ قتل ہوا ہے وہ جانتا ہے کہ اب اس کو کتنی سزا ہونی چاہیے، اس لیے وہ سزا باقی کی اس نے اپنے پاس رکھی۔ یہ سزا تمہارے ہاتھ میں نہیں دی، اس لیے کسی کو کہنا کہ اس نے چونکہ اس طرح قتل کیا تھا میرے عزیز کو، میں بھی اس کا بدلہ یوں لوں گا، تیرے ہاتھ میں اس لیے اللہ نے یہ دیا ہی نہیں ہے۔ ہاں یہ بات سچ ہے کہ جس کا اپنا کوئی مقتول ہوتا ہے وہ ویسا بدلہ لینا چاہتا ہے، اللہ کو پتا کہ ایک اور فساد برپا ہو جائے گا، اس لیے یہ لوگوں کے ہاتھ میں دیا ہی نہیں۔ منظم طریقے سے اسلامی مملکت ہوگی، اسلامی عدالتیں ہوں گی، اسلامی عدالتیں ہی فیصلہ کریں گی، اور اسلامی عدالتوں کے آگے وہ حکومت کو جب یہ کہا جائے گا تو پھر حکومت اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کرے۔ لوگوں جو ایمان والے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے، اور قصاص کے حکم کے اندر الحر بالحر، اگر کسی کوئی قاتل آزاد آدمی تھا تو اس آزاد ہی کو قتل کیا جائے گا، والعبد بالعبد، اگر قاتل غلام تھا تو اسی غلام کو قتل کیا جائے گا، اس کے بدلے میں کسی اور کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ والانثى بالانثى، اگر کی قاتلہ کوئی عورت ہے تو اسی عورت کو قتل کیا جائے گا، کسی اور کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ جس زمانے میں آیا کریمہ نازل ہوئی، اس زمانے کی تو صورتحال یہ تھی کہ لوگ اپنے قبیلے کے ایک فرد کا بدلہ لینے کے لیے دوسرے قبیلے کے دس دس بیس بیس آدمی جب تک مار نہیں لیتے تھے ان کو چین نہیں آتا تھا۔ پھر اگر کبھی ایسا ہو جاتا کہ مارنے والا قاتل کوئی امیر آدمی ہوتا، کوئی سردار ہوتا، وہ کسی کو قتل کر دیتا، جس کو قتل کرتا وہ کوئی غلام ہوتا، تو کہتے غلام کے بدلے میں بدلہ اب کیا آزاد سے لیا جائے، یہ ان کے تصور میں نہیں آتا تھا۔ اللہ نے کہا کہ غلام ہو یا آزاد ہو، جان گئی ہے ایک جو میری عطا تھی، جس نے اس جان کو لیا ہے وہ چاہے سردار قوم ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی پھانسی پہ لٹکانا ہوگا، اس کو بھی سزائے موت دینا ہو۔ اور کبھی اس کے برعکس بھی ہوتا، برعکس بھی اس طرح ہو جاتا کہ اگر کسی غریب آدمی نے، کسی غلام آدمی نے کسی قاتل کو، جس کو مارا، مقتول جس کو مارا ہوتا وہ امیر آدمی ہوتا، تو کہتے کہ نہیں، یہ چونکہ غلام ہے، غلام کی خیر ہے، یہ جتنے مرضی قتل کر دو، لیکن اس قتل میں ہمارے آدمی کے مقابلے کا تو درجہ خون نہیں بنتا، اس کے صدقے کا یہ مال نہیں بنتا، یہ زیادہ مارنے پڑیں گے، وہ زیادہ مار، اور امیر قاتل ہوتا تو غریب کے بدلے میں مارنے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ اللہ نے اس قانون کو بھی بدل دیا، اگر امیر آدمی نے قتل کیا ہے، سردار قوم نے قتل کیا ہے، تو قاتل ہی کو سزا ہوگی، دوسرے کو نہیں ہوگی۔ ایک آدمی نے قتل کیا ہے تو ایک آدمی ہی کو سزا ہوگی، ایک آدمی کے بدلے میں ایک آدمی نے کسی دوسری قوم کے بیس آدمی اگر مار دیے ہیں تو تم اس قوم کے بیس آدمی نہیں لوگے، اسی کو کرو گے جس نے یہ فعل قتل کیا۔ یہ اسلام میں سمجھا دیا تاکہ فساد مزید نہ بڑھے۔ اب یہ تو وہ وحشیوں کا زمانہ جس کی اصطلاح کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا دیا تھا، اور آج کے لیٹسٹ زمانے میں بھی آپ کے ساتھ ہونے والے واقعات اگر آپ پڑھتے ہو، افغانستان میں اگر کوئی کپتان، کوئی میجر، کوئی جنرل کسی کو مار دیا جائے تو اس پوری بستی سے بدلہ لیتے ہیں، اور باراتیں جا رہی ہو تو باراتوں کو بھی وہ ختم کر کے پھر بھی ان کو چین نہیں آتا۔ اب تو صورتحال یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ سرلی اسٹیٹ نے جب حملہ کیا مصر پر، تو مصر کے اندر آزادی کی تحریک چل رہی تھی، تو ایک آزادی کے متوالے نے جب یہ بیسیوں قتل کر چکا تھا تو اس نے اپنے بھائیوں کو بچانے کے لیے اور اپنی آزادی کے تحفظ کے لیے گولی چلائی، اور اس میں سرلی اسٹیٹ برطانیہ مر گیا، تو اس نے ایک گھنٹے میں 20,000 مصریوں کو سامنے رکھ کر بھون دیا اور کہا کہ بدلہ تو ابھی بھی نہیں ہوا۔ یہ جن کو آپ معزز کہتے ہیں یہ تو وحشی درندے ہیں دراصل۔ ان کے دماغ میں یہ ہوتی ہے کہ حکومت کی ابھی رٹ مکمل نہیں، گورنمنٹ کی رٹ قائم ہونی چاہیے، اور اس رٹ کو قائم کرتے ہوئے آپ کے اپنے علاقے میں معصوم بچیوں کو، حافظ قرآن بچیوں کو جلا کر خاک بنا دیا۔ اللہ نے اس نظام کو خدالتی کہیے کہ اگر اللہ کے دین کا نفاذ نہ کریں گے، اسی طرح کی حکومتیں آتی اور جاتی رہیں گی، تو کیا اس بات کا کبھی امکان ہے کہ دنیا میں بھی عدل ہو جائے، کہ پھر جامعہ حفصہ جیسے واقعات نہیں ہوں گے، وانا جیسے واقعات پھر کیا نہیں ہوں گے، باجوڑ ایجنسی کے اندر معصوم بچوں کو جو قتل کیا گیا رات کے وقت جبکہ وہ اپنی تہجد کی نماز ادا کر رہے تھے، اگر اسلامی حکومت ہوتی تو کیا یہ واقعات ہو جاتے؟ تو اس کے وہ سارے لوگ مجرم ہیں جنہوں نے ابھی تک اسلامی حکومت بنانے میں کوششیں نہیں کی، ان قتلوں کے اندر بھی وہ برابر کے مجرم۔ مجھے یاد ہے کہ جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں ایک وعدہ کیا گیا کہ اسلامی قانون کا نفاذ ہوگا۔ لاہور میں ایک بچہ تھا، پپو اس کا نام تھا، 5 افراد نے اس کے ساتھ زیادتی کی اور اس کے بعد اسے قتل کر دیا۔ جنرل ضیاء الحق صاحب نے اس زمانے میں ان 5 افراد کے اوپر عدالت میں مقدمہ چلا، یہ ثابت ہو گیا کہ یہ باقاعدہ مجرم ہے اور مارنے میں یہ 5 شامل ہیں، تو یہ جیل جو ہے اس کے باہر باقاعدہ سرعام پھانسی ہوئی، اور تاریخ کا ریکارڈ موجود ہے کہ 2.25 سال تک، جب تک حکومت کا یہ انڈیا نہیں آ گیا کہ ہم اسلامی قانون کے نفاذ کے بارے میں کوئی مخلص نہیں ہے، اس وقت تک پورے پاکستان میں ایک قتل بھی نہیں ہوا۔ یہ ہے قصاص، یہ ہے قصاص کی قوت، کہ اگر جس نے ایک انسان کو بچایا ہے اس نے پورے انسانوں کو بچا لیا ہے، اور جس نے ایک جان کو تلف کیا ہے اس نے سارے انسانوں کی جانوں کو تلف کر لیا۔ قصاص ہے کہ اس کو ختم کر دو، اس سے بدلہ لے لو، ورنہ جن کا مقتول ہوتا ہے ان کے بیٹوں بھائیوں میں، ان کے باپوں اور عزیزوں میں بدلہ لینے، انتقام لینے کی جب آگ بھڑکتی ہے تو اتنی اندھی ہوتی ہے کہ اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا، اخباروں میں پڑھا ہوگا،
کہ ایک آدمی کا بدلہ لینے کے لیے دس صحابیوں کو گھروں کو بلکہ جلا دیا گیا اور لوگوں کو زندہ اس کے اندر مار دیا گیا، اور باہر بدلہ لینے والوں نے، انتقام کے اندر بوجھے ہوئے لوگوں نے اور انتقام کے اندر پاگل ہوئے لوگوں نے وہ آگ لگا دی، جو آگ سے نکلنے کی کوشش کرتا تھا باہر سے اسے گولیاں مار کے پھر اندر پھینکتے تھے۔ اس فساد ہی کو اسلام روکنا چاہتا۔ اگر قصاص لے لیا جائے تو آپ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچ کر بتائیں، قتل رہ جائیں گے، قتل ہوں گے پھر؟ جب تک حکومت کی طرف سے یہ اشارے نہیں ملے کہ گھبراؤ نہیں قاتلو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم کبھی بھی قصاص تو اسلام نے کہا نہیں لیں گے، تو سوا دو سال کے بعد جا کے لاہور میں یا پاکستان میں قتل شروع ہوئے، سوا دو سال تک کوئی اسی کی ضرورت نہیں ہو سکی، پانچ آدمیوں کی صرف لاشیں لٹکی دیکھ۔ یہ قصاص لینا ہے۔ ہاں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ قتل تو ہوتا ہے، جان تو جاتی، لیکن جان لینا مقصود نہیں ہوتی، قتل عمد نہیں ہے، وہ قتل خطا ہے۔ کوئی آدمی شکار کر رہا تھا، اس نے فائر کیا، وہ شکار کو لگنے کی بجائے کسی اور انسان کو لگ گئی، گولی تو گولی ہے، تیر تو تیر ہے، وہ اگر کسی ایسی جگہ لگ گیا ہے اور موت واقع ہو گئی ہے تو جس کے گھر کا وہ فرد ہے ان کا تو ایک آدمی چلا گیا، اور یہ بھی سچ ہے کہ اس کو مارنے کی نیت نہیں تھی۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار یقیناً نیتوں پر ہے، تو اب چونکہ اس کو مارنے کی نیت نہیں تھی، اب اس سے بدلہ جان لینے کا نہیں لیا جائے گا، یہ فیصلہ کر، اب اس سے جان نہیں لی جائے گی بلکہ اس سے دیت لی جائے گی، اور دیت بھی معروف طریقے سے لی جائے گی، ایک انسانی جان کا جو مروجہ طریقے پہ جرمانہ ہو سکتا تھا ضائع کرنے کو، وہ اتنا اس سے لے لیا جائے گا، یہ طے کر کے وہ بھی مسلمانوں کی مشاورت طے کرے گی کہ اس دور کے اندر جب روپے کی قیمت یہ ہو گئی ہے اب کتنا ہونا چاہیے، یہ مسلمانوں کی مشاورت یعنی پارلیمنٹ کا کام ہے کہ یہ طے کر دے کہ کتنے پیسے ہونے چاہیے۔ دیت وہ لے کر جن کا دنیا سے گیا ہے، سہارا چھوٹا ہے، اس کی مدد کر دی جائے تاکہ انسانوں کے اندر کی انسیت باقی رہ سکے، اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ قاتل چاہتا تو نہیں تھا ہمارے آدمی کو قتل کرنا، اس کی لاپرواہی کی وجہ سے یہ کام ہو گیا ہے اور وہ اس پہ معذرت کرتا ہے، معافی مانگتا ہے اور اپنا جرمانہ بھی دینے کو تیار ہے، تو پھر کہا کہ اچھا یہ معاملہ ہم نے اے وارثوں تمہارے ہاتھ میں رکھا ہے، چاہے تو اسے معاف کر دو، خالصتاً تمہارے اوپر ہے۔ یاد رہے کہ یہ استحقاق وارثوں کو اسلام نے دیا ہے، حکومت کو نہیں دیا، یہ قابل راضی نامہ کیس ہے، اس میں اگر مقتول کے ورثہ معاف کرنا چاہے تو معاف بھی کر سکتے ہیں، وہ پیسے لے کر چھوڑنا چاہے تو پیسے لے کر بھی چھوڑ سکتے ہیں، اور ویسے بھی احسان کرنا چاہیں تو ان کو پورا اختیار ہے، حکومت کا کوئی حق نہیں ہے کہ ان پر کوئی قدغن لگائے کہ تم ایسا نہ کرو، حکومت اس میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ اسلام اگر یہ نظام نہ بناتا تو مومنوں کے اندر کہ محبت اور بھائی چارے کا سلسلہ ختم ہو جاتا۔ غلطی ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں، معاف کر دو اپنے بھائی کو، یہ کر دو تو انسانیت کی معراج ہے، لیکن بدلہ لینا چاہو، اگر اس نے قتل خطا کیا ہے، قتل عمد کیا ہے اور بدلہ لینا چاہو تو تمہارا پورا استحقاق ہے، اسے سزا ہو جائے گی۔
اب کوئی سفارش کر کے کہ صدر صاحب کے پاس رحم کی اپیل گئی ہے تو اسے معاف کر دے. اب صدر کے پاس رحم کی اپیل کا کوئی اختیار نہیں ہے. یہ رحم کی اپیل صرف ایک جگہ پہ ہو سکتی تھی, وہ ورثہ. ورثہ مان جائیں تو